نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پارا نمبر 21 سورة عنکبوت آیت نمبر 45.
اتل ما اوحی الیک من الكتاب واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون.
اے نبی، تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرح وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی، اور نماز قائم کیجئے، یقیناً نماز فخش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑی چیز ہے، اللہ جانتا ہے ما تصنعون جو کچھ تم کرتے ہو. اب اس ایک آیت میں آپ دیکھیں دو چیزوں کی بات ہے جو بہت ہی اہم ہے. پہلی بات تو کیا ہے کہ یہ وحی جو آپ پہ نازل کی جا رہی ہے، آپ اس کو دوسروں سے شیئر کریں. اللہ کے نبی نے اس حکم پر عمل کیسے کیا؟ جو ہی کو آیت اترتی، آپ اس کو اپنے ارد گرد والوں سے شیئر کرتے، اپنی بیویوں کو سکھاتے، اور اسی طرح سے آپ کا کام بھی اسی کے ساتھ تھا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، آپ خود بھی پڑھیں، آپ کو مزہ بہت آئے گا، لیکن قرآن کا مزاج سننے والا ہے. جتنا زیادہ قرآن سننے میں مزہ آتا ہے، شاید اتنا پڑھنے میں نہیں آتا، اور خاص طور پہ جب بندہ خود ٹھیک طرح سے پڑھ بھی نہ رہا ہو اور خود سے ٹھیک طرح سے سمجھ بھی نہ رہا ہو. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ دوسری بات جو ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ قرآن کو دوسروں سے شیئر کرتے ہیں نا، تو آپ کا اپنا قرآن بھی پکا ہوتا ہے. دوسروں کو آپ ساتھ لے کے آتے ہیں تو آپ کا اپنا آنا بھی پکا ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب آپ اور میں اپنی زندگی کو اس کتاب کے لیے لگاتے ہیں، تو اس کی اصل خوبصورتی ہماری زندگیوں میں کس طرح آتی ہے کہ ہمارے بچے اور آہستہ آہستہ بھی گھر والے، شوہر اور دوسرے لوگ بھی اس دین میں معاون ہو جاتے ہیں. یہی اصل میں زندگی کا حسن ہے کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اس کتاب کو دوسروں تک پہنچائیے، اس کو سیکھیے. اور اللہ کے نبی کی زندگی کا پورا جو خلاصہ کیا جائے تو وہ یہی آتا ہے کہ آپ نے اسے ایک آیت پہ عمل کیا کہ اس کتاب کو اپنے تک نہیں رکھا. پھر آپ دیکھیے واقعی میں صلاۃ نماز کی بات ہوئی، تو قرآن پڑھنے کے بعد جو سب سے پہلے عملی چیز انسان کی زندگی میں آتی ہے وہ نماز ہے، سب سے اہم ہے. نماز بے حیائی اور منکر سے کیوں روکتی ہے؟ کیونکہ نماز کی ایک تاثیر ہے، مزاج کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہے، انسان کے اندر توازو آتی ہے. نماز انسان کی کو اللہ کی معرفت دیتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین آ جاتا ہے، تعلق بڑھ جاتا ہے. دن میں 5 بار اگر انسان کے اندر یہ مختلف کیفیات پیدا ہونے لگیں، پھر آہستہ آہستہ اس کے رنگ روپ سے، اس کی عادتوں سے، اس کے بات چیت سے یہ رنگ جھلکتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ گناہ کو دیکھ کر وہ بھاگ جاتا ہے. اس کے سامنے کوئی نافرمانی کی چیز آ جائے، وہ جھک جاتا ہے، کہتا ہے میں نہیں کروں گا، میرے اللہ نے مجھے منع کیا ہے. اور نماز حقیقت میں بے حیائی سے روکتی ہے. مثلا کوئی 5 وقت نمازی اور گھر سے نکل رہے ہیں تو کپڑے کیسے پہنے گا جس میں نماز ہوگی؟ اگر آپ دیکھیے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی غلط چیز کی طرف آپ کو مائل کرتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں نماز کا وقت ہو رہا ہے، میرا وضو خراب ہوگا، میں یہ کام نہیں کر سکتی، گندا جوک نہیں آپ سن سکتے، آپ گندی جگہ پہ نہیں جا سکتے، تو بالکل ایک وقت آتا ہے کہ جب 5 نمازوں میں بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے نا، پھر ایک نماز سے دوسری کے بٹوین بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے. پھر یاد رہتا ہے کہ میں نے ابھی نماز پڑھنی ہے، میں نے ابھی پڑھی تھی، میں نے اللہ کو کیا کہا، کیا نہیں کیا. کیونکہ آپ دیکھیے جب اللہ یاد رہتا ہے تو غلط کام ہوتے ہیں. آپ نماز پڑھیں تو کیا آپ اپنا حلیہ خراب کریں گے؟ کیا آپ دیکھیے کہ کوئی کسی کو گالی گلوچ دے سکتا ہے، فخش باتیں کر سکتا ہے؟ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری نمازوں کو زندہ کر دے. مستند احمد کی روایت ہے 9778 نمبر کی کہ ایک شخص آپ کے پاس آ کے کہنے لگا کہ فلاں آدمی ہے رات کو نماز پڑھتا ہے اور صبح چوری کرتا ہے. آپ نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اسے یہ کام سے روک لے گی. کتنا پیارا نسخہ ہے کہ برائیاں چھڑانے کا طریقہ بھی یہی ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے مسند احمد کی 21556 نمبر کی 21556. آپ نے پتجھڑ کے موسم میں, جیسے وہ پتے اترتے ہیں نا, جیسے آٹم کا سیزن ہے, تو ایک درخت کی دو ٹہنیاں لیں تو پتے جھڑنے لگے, پتے گرنے لگے. آپ نے فرمایا کہ مسلمان بندہ جب اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے یعنی اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں. تو ولا ذکر اللہ ہی اکبر, اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے, اللہ کی یاد بڑی پیاری, اور نماز پوری ذکر کے ساتھ تو بھری بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ اچھا اور پاکیزہ ہے اور تمہارے درجوں کی بلندی کا ذریعہ اور سونا چاندی جمع کرنے سے بہتر ہے, کیونکہ ہر ایک تو سونا چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ نہیں کر سکتا, اور دشمنوں کی گردنیں مارنے سے بھی اچھا ہے, یعنی ہر ایک جہاد میں نہیں جا سکتا. تو کہا آپ بتائیے, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر. تو زبان کو ذکر سے تار رکھیں. یہ ترمذی کی روایت ہے 3377 نمبر کی. تو ہر وقت اپنے دل دماغ کو اللہ کی طرف رکھیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہماری زندگی کا حصہ بن جائے. پھر اس کے بعد آیت 46 میں فرمایا ولا تجادل اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن, اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں, اور ان سے کہو ہم ایمان لائے اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی اور اس پر بھی جو کہ تمہاری طرف بھیجی گئی, کوئی تعصب نہیں ہے, وہ بھی اللہ کی طرف سے کتابیں تھی, یہ بھی اللہ کی طرف سے, اب یہ کتاب ہمارے عمل کے لیے, ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم اسی کے مسلم اور فرما بردار ہیں. اے نبی, ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے, اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں, اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں, پھر کون نہیں لاتا. فرمائے وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون, ہماری آیتوں کا انکار تو صرف کافر لوگ کرتے ہیں. اے نبی, تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے, کب تک؟ 40 سال بغیر پڑھے لکھے گزار دیے. اگر آپ میں کوئی سسٹر 40 یا 40 سے اوپر ہیں تو وہ غم نہ کریں اگر آج تک انہوں نے کچھ پڑھا لکھا نہیں. بعض لوگ کورسز کی بات کریں تو کہتے نہیں ہمیں تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا, تو میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں, اللہ کے نبی کو بھی نہیں آتا تھا, اور ہمارے پاس ایسی 20 مثالیں موجود ہیں کہ جن سسٹرز کو لکھنا بھی نہیں آتا, قلم نہیں پکڑنا آتا, لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتے, اردو نہیں پڑھنی آتی, پورے پورے کورسز کر جاتے ہیں, کیونکہ ہم کوئی جمع تفریق میں تھوڑی ڈالنے والے ہوتے ہیں. ہمارا تو مقصد ہے کہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ جم کے آپ اپنے آپ کو کمٹ کرائیں اور پھر آپ سیکھیں. اور قرآن کا اتنا بڑا معجزہ ہے کہ لفظی ترجمہ یاد ہو جاتا ہے, بالکل کورے چٹے ان پڑھ لوگوں کو بھی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن یاد ہو جاتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ کے نبی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ پہلے کہاں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے, اور شاید آپ میں سے کسی کو نہ پتا ہو کہ اللہ کے نبی تو آخری وقت تک پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, آپ تو اپنا نام بھی نہیں تھے لکھنا جانتے. تو صلح حدیبیہ کے موقع پہ اس کی دلیل موجود ہے. حضرت علی سے آپ نے پوچھا تھا بتاؤ کدھر لفظ محمد اور کدھر رسول اللہ, تو میں رسول اللہ کا لفظ کاٹ دیتا ہوں. سوچیے ذرا آپ, تو کیا میں اور آپ نہیں کر سکتے؟ تو اپنا مورائل بلند کریں, ہمت بڑی کریں, بلکہ میں سوچتی ہوں بڑی عمر ہے یا ساری زندگی پڑھا لکھا نہیں, تو اب موقع مل رہا اب لے لیجیے, ہم بھی تو کہہ کے جائیں کہ ہم بھی کچھ پڑھ لکھ کر گئے, ہم نے اپنی زندگی کو کیوں ضائع کرنا ہے. فرمایا اگر ایسا ہوتا, کیا حکمت ہی اللہ کے نبی کے پڑھے لکھے نہ ہونے کی وہ بتائی جا رہی ہے, اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑے رہتے. دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو علم دیا گیا اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے, مگر وہ جو ظالم ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئی اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے. کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر, اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کر دی اور جو ان کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہے, در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. کیا آپ اس کی گواہی دیں گے کہ اس کتاب میں رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے؟ رحمت کب ملتی ہے؟ جب اس کو سادہ پڑھتے ہیں ٹھیک طرح سے, اور ذکرہ کب بنتی ہے؟ جب اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ. اے نبی ان سے کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے, وہ آسمان و زمین میں سب کچھ جانتا ہے, جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے, اور حقیقت ہے کہ ایسے لوگ ہی پھر اللہ کی پکڑ کا شکار ہوئے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ, یہ لوگ تم سے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں, اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا, اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا, اچانک اس حال میں کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی. کہاں سے اللہ کے پکڑتا ہے بندے کو، ہوش نہیں آتی، اس لیے انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے کہ کہیں اچانک نہ پکڑا جائے۔ یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، اور ان کو پتہ چلے گا اس روز جب کہ عذاب ان کو اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے۔ شروع میں آپ کو بتایا کہ سورۃ عنکبوت اس وقت نازل ہوئی جب حالات بڑے تنگ تھے۔ اب یہاں اشارہ دیا جا رہا ہے کہ مکہ چھوڑ دو، جاؤ، اور آج بھی سب کے لیے یہی بات ہے، جس جگہ اگر انسان کو لگتا ہے کہ وہ عمل نہیں کر سکتا دین پہ، اس جگہ کو چھوڑ دے، وہ جاب چھوڑ دے جو آپ کی نمازوں کے راستے میں رکاوٹ ہے، اس جاب کو چھوڑ دیجئے جس میں آپ کو شراب بیچنی پڑتی ہے اور جس جگہ آپ کو حرام چیزیں کرنی پڑتی ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ کیوں؟ اللہ آپ کو اس کا بہتر نعمل بدل دے گا۔ کیسے؟ یا عبادی الذین آمنوا ان الارض واسعۃ فإیاہ فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائق ہو، میری زمین وسیع ہے، بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ، اور ہر متنفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ چند لمحے کے لیے تدبر کرتے ہیں ہم سب، میں کون سی چیز نہیں چھوڑ سکتی اللہ کے لیے؟ جگہ، لوگ، انسان، کوئی چیز، یہ وہ، تو موت تو ایک بہت بڑی ہجرت کا دوسرا نام ہے، پھر تو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ تو جب پھر چھوڑ دیں تو آج ہی چھوڑ دیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ آج اپنے ہاتھ سے چھوڑیں گے، اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ بھی راضی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دوسری چیزوں کو آسان کر دیں گے۔ کل اگر زبردستی چھڑا بھی لیا گیا تو وہ کون سی بڑی بات ہوگی؟ اور اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے بڑے فیصلے کرنے والا بنا دے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کی، ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے۔ ان لوگوں کے لیے کون سے لوگ؟ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی صبر اور توکل دے۔ پیچھے ہجرت کی بات تھی نا، تو پھر من پسند چیزیں چھوڑتے ہوئے ذرا سا انسان انسیکیور فیل کرتا ہے، ہائے یہ کاروبار چھوڑ دیا تو کیا ہوگا، اچھا یہ جاب چھوڑی تو کھائیں گے کیا، اچھا یہ کر لیا تو وہ۔ تو اللہ کہتے ہیں کیوں فکر کرتے ہو، میں تمہیں چھوڑوں گا؟ اتنا پیار تو میں تم سے کرتا ہوں۔ کیا آپ کو اللہ کا پیار محسوس ہوتا ہے اپنی زندگی میں؟ میرا لے دن میں 50 موقع سے زیادہ ہوتے ہوں گے جب آپ ایک ایک لمحے میں اللہ کا پیار محسوس کرتے ہیں، ہر سانس کے ساتھ اللہ کی محبت کو محسوس کیا کریں۔ اگر ذرا سا سانس اکھڑ جائے تو کہاں ہم گر کے پڑیں، سیدھا چلتے ہیں، اللہ کا پیار محسوس کریں۔ اتنا سا صرف ہماری ایک ٹانگ سے دوسری میں فرق کر دیا جائے تو بندہ گر جائے۔ ہمارے ساتھیوں میں ایسی مثالیں موجود ہیں، کوئی ایک سا برادر ہے، صرف اتنی سی ٹانگ چھوٹی بڑی تھی جس کی وجہ سے وہ چل نہیں سکے، اخیر اس کو وہ دوسری کو کٹوانا پڑنا ہے پڑا کہ یہ کٹے گی تو برابر ہوگی تو چلیں گے ورنہ گر جائیں گے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی شان ہے۔ تو اس پیار کو محسوس کریں، وہ رب آپ سے بہت پیار کرتا ہے، صرف یہ ہے کہ ہم اس کی محبت کو محسوس نہیں کرتے۔ وقعی من دابت اللہ تحمل رزقہا، کتنے ہی جانور ہے جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ رزق کا بڑا معاملہ ہوتا ہے، بندے کو فوراً لگتا ہے کہاں سے کھائیں گے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں تمہاری مان لوں تو کھاؤں سے کہاں سے، تمہاری مانوں تو کیا روڈ پہ آ جاؤں، کیا ہم اب گھر چھوڑ دیں، اب کاروبار چھوڑ دیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے پہ اعتبار کرو، اپنے آپ کو میرے اوپر ڈال کر تو دیکھو، میں کبھی تمہیں رسوا نہیں کرتا۔ ولا انسان تو من خلق السماوات والارض، اگر تم ان لوگوں سے پوچھو زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ جب کرتا سب اللہ ہے تو تم اپنا فوکس اللہ کو کیوں نہیں بناتے، تم کیوں نہیں اس کے ارد گرد گھومتے؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہے رزق کو شادہ کر دے اور جس کا چاہے وہ تنگ کر دے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی بھی زمین کو جلا اٹھایا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، کہو الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ جب بھی کبھی کوئی سوکھی کیاری کو ہرا ہوتے دیکھیں یا درختوں کے پتے آتے دیکھیں تو کہا کریں الحمدللہ، یہ اللہ نے ہمیں موسم دکھا دیا، ورنہ شاید ہم یہ دیکھ ہی نہ پاتے۔ رہ گئی دنیا تو وما ہذہ الحیات الدنیا الا لہو و لعب، اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا۔ سچ کے نہیں، یہ صرف ایک پلے ہو رہا ہے، ہم سب مختلف کردار نبھا رہے ہیں اور موت کی صورت میں ہم اسٹیج سے اتار دیے جائیں گے۔ اصل زندگی تو دار آخرت ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہیں۔ ذرا سا سوچیں، یہ دنیا اگر آپ دیکھا جائے تو گڑیا کا گھر ہی تو ہے، ہم صرف 4 دن کے لیے کھیل کود رہے ہیں۔ کتنا نہ سمجھ ہے جو کھیل کھیل میں پڑھا رہے اور اسکول نہ جائے، खेल में पड़ा रहे और खाना ना खाए, खेल में पड़ा रहे और माँ के पुकारने पे भी ना आए। जब खेल के दिल भरेगा तो जाना तो माँ के पास है, इसी तरह जब मेरा आपका इस दुनिया से दिल भरेगा तो हमने जाना तो उसके पास है। और मैंने तो दुनिया में देखा है कि जब बीमारियाँ लगती हैं ना तो ज़िंदगी में लोग ही जीरण हुए होते हैं, कहते हैं दुआ करो अल्लाह में उठा ले, मैं थक गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे से और दवाइयाँ नहीं खाई जाती, मुझसे और नहीं बर्दाश्त होता। तो माँ का ख्याल आता है तो ऐसे अल्लाह का ख्याल आता है। तो आज सेहत है, आफ़ियत है, तंदरुस्ती है, दुआ करें अल्लाह नेकियाँ करवा ले। जब ये लोग कश्ती पर सवार होते हैं तो अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके इससे दुआ मांगते हैं, फिर जब वो इनको बचा कर खुशकी पर ले आता है तो यकायक ये शिर्क करने लगते हैं, ताकि अल्लाह की दी हुई इस निजात पर इसका कुफराने नेमत करें और हयात दुनिया के मज़े लूटें। कभी कोई लम्हा सोचिए, कोई बीमारी, कोई दुख परेशानी आई तो खालिस हो गए, नमाज़ें भी पूरी हो गई वक्त पे, कपड़े भी ठीक हो गए, सब कुछ ठीक हो गया, फिर आए आहिस्ता आहिस्ता दोबारा। ये कौन सा शिर्क है? शिर्क फिल हुक्म है, अल्लाह की मर्ज़ी के बजाय दूसरों की मर्ज़ी का बनना। इंजाम क्या है? अच्छा, अन करीब इनको मालूम हो जाएगा, क्या ये देखते नहीं कि हमने एक पुरामन हरम बना दिया, हालांकि इस इनके इर्द गिर्द पेश लोग उचक लिए जाते हैं, क्या फिर भी ये लोग बातिल को मानते हैं और अल्लाह की नेमत का कुफर करते हैं? इस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या हक़ को झुटला दे, फिर जबकि वो उसके सामने आ चुका हो? कैसे काफिरों का ठिकाना जहन्नम नहीं है? बड़ी खूबसूरत आखिरी आयत है, सूरत का शुरू भी मुजाहिदा था, मेहनत, स्ट्रगल, अटमोस्ट कोशिश, और आखिर में भी देख लीजिए, वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना वइन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। और जो लोग हमारी खातिर मुजाहिदा करेंगे इन्हें हम अपने रास्ते दिखाएंगे, और यकीनन अल्लाह ताला नेकुकारों के साथ है। कैसे? ये मुजाहिदे के हैं, लम्हा लम्हा चलना पड़ता है अल्लाह की तरफ, फिर अल्लाह रास्ते दिखाता है। आप देखिए कि जब अल्लाह सुबहाना ताला के रास्ते में मैं और आप चलते हैं ना, दिन ब दिन अल्लाह हमारा दिल खोल देता है, दिमाग खोल देता है, सोच खुल जाती है, जुरत बढ़ जाती है। पहले छोटी छोटी नेकियाँ मुश्किल लगती थी, फिर बड़ी बड़ी नेकियाँ आसान होती हैं। लिख के रख लें ये बात अपने पास कहीं भी, सिर्फ शुरू के दिन मुश्किल होते हैं। जब आप लेन पार करते हैं ना, मतलब आप देखिए कि गाड़ी में आप फोर्थ लेन पे थे, आपको एग्ज़िट लेना है, पहले थर्ड पे आएंगे, फिर सेकंड पे आएंगे, फिर फर्स्ट पे आएंगे, फिर एग्ज़िट लेंगे ना। अब चार लेने क्रॉस करते हुए ख़तरा है, गाड़ी टकरा सकती है पीछे से आगे से, लेकिन जूँ ही आप फर्स्ट लेन में आते हैं आप सिक्योर्ड हैं, आप कहते हैं आप जब चाहूँगे एग्ज़िट ले लूँगी। इसी तरह ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा इंसान बहुत ही दूर गुनाहों में जा चुका होता है, उसको एक एक लम्हा जो है नेकी की तरफ आना मुश्किल लग रहा होता है। बस ऐसे वक्त में इंडिकेटर देते जाएँ और पलटते जाएँ, पिछले लोग खुद ही अलर्ट होते जाएंगे। हम जब अपने प्यारों को और अपनी प्यारी दोस्तों को और अपने प्यारे साथियों को नाराज़ ना होने के डर से, या उनको नाराज़ नहीं करना, जब इस डर से उनकी गलत बातों को भी मानते जाते हैं ना, तो फिर कभी भी ज़रूरत नहीं होगी। क्या मैं और आप नहीं चाहेंगे कि हम रश से निकल जाएं, हम एग्ज़िट लें, अपने घर जाएं? देखिए, आपके घर का एग्ज़िट आया हुआ और आप फोर्थ लेन में कहेंगे अब क्या करूं, बड़ा मुश्किल है, फोर्थ से थर्ड, थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट पे आना पड़ेगा, चलो बेहतर है कि अपने आप को इसी में खपा दूं। नहीं, आपको निकलना पड़ेगा, आप नहीं जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। क्यों? कि आपको अपने घर तो जाना है, तो आखिर मुझे आपको भी तो रब के पास जाना है। और जितना ज़्यादा रब के पास जाने का एहसास बढ़ता जाएगा, उतने आप मोहसिन बनेंगे, और मोहसिन वो होता है जो अल्लाह के रास्तों में थकता है लेकिन शिकवा नहीं करता, गिला नहीं करता, बस मुजाहिदा मुजाहिदा, कोशिश, मेहनत, स्ट्रगल, क्या करूँ अब और कुछ करूँ, अब कुछ और करूँ, अब कुछ और करूँ। फिर आप देखेंगे, फिर आप देखेंगे कि आपने मैंने कितनी पीछे आयतें पढ़ ली ना, जहन्नुम कितनी सख्त है, जन्नत कितनी खूबसूरत है। हदीस में आता है कि दोज़ख़ इब्ने आदम का हर उज़्व खा जाएगी सिवाय सजदों के निशान, अल्लाह ताला इसको दोज़ख पर हराम कर देगा। ये बुखारी की रिवायत है 7437 नंबर की। तो क्या कोई चाहता है कि जहन्नुम में जाए? फरमाए सबसे हल्के अज़ाब वाला जहन्नमी वो होगा जिसके पाँव के नीचे आग का अंगारा रखा जाएगा और उससे उसका दिमाग खोलेगा। ये बुखारी की 6561 नंबर रिवायत है। जैसे हांडी उबलती है ना, फिर है ज़रा सा सर में दर्द हो तो महसूस तो करके देखें कि क्या उस वक्त दिल करता है, टकरे मारते हैं लोग दीवारों को कि सर दर्द ठीक हो जाए। तो क्या वो जहन्नुम जिसकी बातें करके अल्लाह मुझे आपको डराता है, क्या उससे बचने के लिए मुजाहिदा नहीं करना पड़ेगा? क्या हिजरत करनी मुश्किल लग रही है? कब तक इस दुनिया के और रोटी पानी के दारू धंधे में पड़े रहेंगे? आखिर एक दिन तो जाना पड़ेगा, क्योंकि वमा हाज़िल हयात दुनिया इल्ला लाख़ों वलाइब, खेल तमाशा। गज़वे खंदक के मौके पर जब आप ज़मीन खोद रहे थे تو آپ ساتھ ساتھ جو شعر پڑھ رہے تھے اس کا مطلب کیا تھا کہ اللہ کوئی عیش نہیں مگر آخرت کی عیش، لا عیش الا عیش الآخرہ، یہ بخاری کی روایت ہے 3795 نمبر کی. تو عیش وہاں جا کے کریں گے، یہاں گزارا کیجئے، یہاں جسٹ وہ کہتے ہیں نا کہ سروائیول رکھیے، صرف وہ کہتے ہیں کہ جینے کے لیے جیے، نہ کہ اس دنیا کو جنت بنانے لگے. اور حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کی طرف لوٹنا کیا ہے، یہ جو بات ہے نا ترجعون، اس کی طرف پلٹنا، تم جانتے ہو کہ اللہ کی طرف لوٹنا کیا ہے تم پتہ ہے؟ پھر جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانا یہ کیا ہے؟ وہ ایسی اقامت کا ہے جہاں سے واپسی نہیں ہوگی، اس سے آگے کہیں نہیں جانا، وہ ایسی ہمیش کی ہے کہ جس میں موت نہیں آئے گی، وہاں ایسے جسم ہوں گے جو کبھی نہیں مریں گے. صحیح روایت ہے یہ، ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح کہا. اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ایک آواز دینے والا جنت میں آواز لگائے گا، جنت والو تمہارے لیے طے ہو گیا، یعنی اٹس ڈیسائڈڈ کہ اب تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں رہو گے، تم زندہ رہو گے کبھی نہیں مرو گے، تم جوان رہو گے کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم خوشحال رہو گے، تمہیں کبھی تکلیف نہیں آئے گی. 6544 صحیح مسلم کی روایت ہے. تو کیا اس ٹینشن فری جنت میں جانے کے لیے مجاہدہ نہیں کرنا پڑے گا؟ وہاں تو نیند تک نہیں ہوگی. صحیح روایت میں آتا ہے نیند موت کی ایک قسم ہے، اس لیے جنت والے سوئیں گے بھی نہیں. آپ سوتے ہیں جب 4 دن کے لیے کسی بہت خوبصورت جگہ پہ گئے ہوں، خیر کہتے سو سو کے گزار دیں گے، باپ بھی کہے گا سونے آئے تھے، ادھر اٹھو چلو گھومنے چلتے ہیں. ہاں تو جنت میں جا کے کس نے سونا ہے؟ وہاں جا کر تم نے پتہ نہیں اپنی کیا کیا چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. تو دعا کیجیے اللہ میں مجاہد بنا دے. اور مسند احمد کی روایت ہے 25958 نمبر کی، فرمایا مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے. تو اس وقت میرا آپ کا جہاد تو فی الحال یہی ہے کہ اپنے نفس کو ہی سرنڈر کر لیں، اسی کو ہی جیت لیں، باقی چیزیں تو بعد کی باتیں ہوں گی. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام گزارنا جو اور جو کچھ اس سے بہتر ہے اس سے بہتر ہے، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے راستوں میں کیجئے، جنگ بھی کرنی پڑے گی تو کریں گے، لیکن ضرورت ہے کہ ہم آج کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. تو بڑی خوبصورت سوچ کے ساتھ سورت ختم ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والا بھی بنائے، اور اس پہ غور و فکر کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.